الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث شریف جو پڑھی گئی، اس کا پہلا حصہ تو بہت مشہور ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اس لیے نیت جیسی ہوگی ویسے ہی اثرات اور ثمرات مرتب ہوں گے. یہ نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات جو فرمایا گیا، یہ نیت کیا چیز ہے؟ پہلے تو حدیث شریف کا ترجمہ سن لیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں کے ذریعے ہوتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اور یہ جو نیت ہے، یہ لفظ جو نکلا ہے عربی کا نیت، نوا ینوی، یہ نوات سے نکلا ہے. بعض نحات کہتے ہیں یہ نوات سے نکلا ہے، نوات کے معنی گٹھلی کے ہیں. تو گٹھلی آپ آم کی زمین میں دبائیں گے تو آم کا ہی درخت نکلے گا، جامن کی گٹھلی دبائیں گے تو جامن کا درخت نکلے گا، یا اور کسی پھل کی یا سبزی کی گٹھلی دبا دیں، وہی بیج دبا دیں، گٹھلی دبا دیں، وہی سبزی یا پھل نکلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آم کی گٹھلی دبائی گئی زمین میں اور نکلا جامن کا درخت. جیسی گٹھلی دبائی جائے گی ویسا درخت نکلے گا. تو یہ نیت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسی نیت کی جائے گی ویسا ہی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ایک دفعہ مجھے یاد آیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں ہمارے اکابر میں سے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کو لے کر کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اس جس شخص سے ملاقات کرنی تھی، تو عام طور پہ حضرت ایمان اور یقین کی باتیں ہی کیا کرتے تھے، بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے، اس کو بس کھولتے تھے. تو وہاں جا کے بھی یہی بات فرمائی، مگر جس شخص سے آپ بات فرما رہے تھے وہ ادھر ادھر متوجہ تھا، اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی بات پر. جب واپسی ہونے لگی، واپسی میں اس شخص نے جس کو ساتھ لیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے کہا حضرت یہ تو آپ نے کیا بات کی؟ تو وہی میں یہ سوچ رہا تھا، ملاقات جب آپ بات چیت فرما رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو آپ بات کرتے ہی رہتے ہیں. اوہو، حضرت نے فرمایا اچھا، جبھی تو میں کہوں کہ وہ توجہ کیوں نہیں دے رہا تھا ہماری بات. یعنی تم یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت تو یہ وہی بات کرتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں، وہی بات ابھی بھی کر رہے ہیں. جبھی تو اس نے توجہ ہی نہیں دی. ایک آدمی حالانکہ مولانا الیاس صاحب کا اپنا جذبہ بالکل صحیح تھا لیکن جس کو ساتھ لیا تھا اس کی نیت کا بھی اثر پڑا سامنے والے شخص تو اس نے توجہ ہی نہیں دی. تو جیسی نیت کی جائے گی ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مین نمالک المر امان فمن کانت ہجرته الى دنیا فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے دنیا کو حاصل کر لے. او امرأتی ینکحوا او یتزوجوا ایک روایت میں ینکحوا کے الفاظ بھی ہیں کہ نکاح کر لے اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے شادی کر لے یا نکاح کرے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. اور یہ دراصل ایک صاحب نے جو بعد میں ایمان لائے انہوں نے ام قیس کو جو ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں اور مسلمان تھی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا بھائی تم تو ایمان کی حالت میں نہیں ہو میں کیسے تم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے. نکاح کی ایک صورت ہے کہ تم ایمان بھی لاؤ اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ ہو. اور اس وقت ہجرت ہو بھی رہی تھی صحابہ کرام ہجرت فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی ہجرت کی کہ میں ام قیس سے نکاح بھی کر لوں گا. ایمان بھی لے آئے اور ہجرت بھی کر لی. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالی کی نیت نہ کی ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ کا کام تھا جو اس نے کیا ہے یا ثواب کا کام تھا. تو نکاح چونکہ ایک اچھی چیز ہے اللہ کا حکم ہے بہت بڑی عبادت بھی ہے لیکن چونکہ اس میں نیت دوسری ہو گئی تھی ہجرت اس لیے نیت سے کی کہ نکاح کر لوں تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف ہجرت کی. لہذا اگر کوئی ایسا کام کیا جو گناہ نہیں ہے تو بس اب اس پہ ثواب نہیں ملے گا اجر و ثواب اس پر نہیں ملے گا اس لیے کہ ایک دوسری نیت شامل ہو گئی. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں کسی گرفت کا کسی عذاب کا ذکر نہیں فرمایا بس ہاں جس کی طرف ہجرت کی اس کی طرف ہجرت ہوئی. تو یہ نیت مشتق ہے نماز سے گٹھلی سے جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے. اور نیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نیت کیا چیز ہوتی ہے. فرض کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کھانے کی چیز پر آپ کی نظر پڑی کوئی پھل رکھا ہوا ہو یا کھانا رکھا ہوا ہے. جب آپ کی نظر پڑی تو یہ آپ کو علم حاصل ہوا کہ ہاں بھائی یہ کھانے کی چیز یہاں موجود ہے. اس کو دیکھ کر دو ہی باتیں ہوں گی یا تو آپ اس کی طرف رغبت کریں گے کچھ آپ کو شوق ہوگا اس چیز کے کھانے کا یا نہیں ہوگا. اگر آپ کو کھانے کا شوق ہوا کہ بھائی یہ کھانی چاہیے تو اس کو یہ درجہ پہلا درجہ ہوا علم کا جب نظر پڑی تو درجہ ہوا علم کا. اس کو دیکھنے کے بعد جی چاہا کھانے کا تو یہ رغبت کا درجہ ہوا. اس کے بعد درجہ ہے کہ آپ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ کھانی ہے یہ چیز. اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں پاؤں سے اپنے چل کر جاتے ہیں ہاتھ کو ہلاتے ہیں اس کو اس چیز کو کھاتے ہیں تو یہ تیسرا درجہ پختہ ارادے کا ہوا اور چوتھا درجہ عمل کا ہوا, یہ جو آپ کھا رہے ہیں چل کے جا رہے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں, یہ عمل کا درجہ ہے. یہ چار درجات ہیں, یہ انما الاعمال بالنیات میں یہ چاروں درجات آ گئے. ان چند الفاظ میں حضور نے یہ ساری باتیں بیان فرما دی, یوں گویا یہ ایسا سمجھ لیں. تو پہلا درجہ علم کا, دوسرا رغبت کا, تیسرا ارادے کا, اور ارادہ بھی ایسا ہے جو آپ کو عمل پہ مجبور کر دے. وہ میں بتاتا رہتا ہوں, وہ ہمارے ایک بزرگ گئے تھے وہاں گلگت, اب وہ جا رہے تھے, ایک جگہ بورڈ نظر آیا, مقامی ڈرائیور تھا وہ گاڑی, مقامی ڈرائیور چلا رہا تھا, تو اس نے وہاں اس میں لکھا ہوا تھا گرم پانی اور تیر کا نشان بنا ہوا تھا آگے. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے گرم پانی, اس نے بتایا ڈرائیور نے کہ یہ گرم پانی کا چشمہ ہے یہاں آگے جا کے. پھر کچھ آگے چلے تو انگلش میں لکھا ہوا تھا ہاٹ واٹر, تو پھر تیر کا نشان آگے بنا ہوا تھا, تو ڈرائیور نے بتایا یہ وہی چشمہ ہے جس کے بارے میں پیچھے گزرا بورڈ. پھر آگے پہنچے تھوڑا سا تو پھر مقامی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا, انہوں نے پوچھا بھائی ترجمہ کرو اس کا کیا ترجمہ ہے, اس نے کہا اس کا مطلب بھی یہی ہے گرم پانی. تین مرتبہ جب گزر گیا انہوں نے کہا بھائی اب یہ آ جائے تو مجھے بتانا, اب ضرور اتروں گا میں, اتر کر اس کو دیکھنا ہے مجھے. اتر کر دیکھا, وہ واقعی جب وہاں پہنچے تو واقعی زمین سے گرم پانی نکل رہا تھا, انہوں نے اپنی انگلی ڈالی اس میں گرم پانی میں, تو وہ اتنا گرم پانی تھا کہ فوراً انگلی کو نکالنا پڑا, اور اتنی سی دیر یعنی ایک سیکنڈ یا اس سے بھی کچھ کم حصے میں وہ انگلی انہوں نے ڈال کے نکالی, لیکن انگلی پر اسی وقت آبلے پڑ گئے, چھالے پڑ گئے. لیکن ایک بہت بڑا سبق بس یہی چیز ہے اس سے جو ملتا ہے اس واقعے سے, کہ علم اسی کو کہتے ہیں جو عمل پہ مجبور کر دے. علم اس چیز کا نام ہے جو عمل پر مجبور کر دے, ورنہ علم تو شیطان کے پاس بہت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کی کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل ہے, لیکن اس کو علم نہیں کہتے. اس علم سے کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے انکار کر دیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو وہ علم نہیں ہوتا. یہ جو مدارس میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ بھی علم نہیں ہے, یہ علم کے نقوش ہیں. بخاری شریف پڑھ لی, مسلم شریف پڑھ لی, ہدایہ پڑھ لی, یہ علم نہیں ہے, یہ علم کے نقوش ہیں. علم تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو عمل پہ مجبور کر دیں. ہاں اس علم کے پڑھنے کے بعد جب آپ عمل کریں گے وہ علم بنے گا. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں حدیث پڑھانے والے غیر مسلم ہیں, عیسائی ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, عربی پڑھا رہے ہیں, لیکن اس علم کا ان کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فقہ پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, علوم پڑھا رہے ہیں اسلام کے, دین کے, لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو علم اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو عمل پہ مجبور کرتے. تو یہ جو پختہ ارادہ آپ نے کیا, اور ایسا پختہ ارادہ کہ آپ چل کر اس چیز کی طرف گئے کہ میں اس کو کھا لوں, اس کو نیت کہتے ہیں. اس چیز کا نام نیت ہے. محرک عمل کیا ہے؟ آپ کو اس عمل پر ابھارنے والی چیز کون سی ہے؟ کیا چیز مجھے اس پر ابھار رہی ہے؟ یہ اس چیز کا نام نیت ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں, ایک آدمی قومی تعصب کے طور پر لڑتا ہے, اور ایک آدمی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے, اس میں سے کون صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ. جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے اللہ کے دشمنوں سے صرف یہ نیت لے کر کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, وہ اللہ کے راستے میں ہے, ورنہ اللہ کے راستے میں کہاں. ایک صاحب کی بہادری سے لڑتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی. صحابہ نے مبارکباد پیش کی کہ بڑی 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 تعریف کی کہ بڑی بہادری سے لڑے, بے جگری سے لڑے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جہنم میں آگ کی چادر ان کو پہنائی گئی, عذاب ہوا, ان کو عذاب نے پکڑا. بعد میں معلوم ہوا کہ مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے دو یا ایک, راوی کو شک ہے کہ ایک یا دو جوتی کے تسمے وہاں سے اٹھا لیے تھے. بظاہر بعض اوقات آدمی بڑا عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے کچھ خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل بیکار ہو جاتا ہے. تو جس چیز کے لیے آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اس کا وہ عمل اسی کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شرکت سے بیزار ہوں. انا اغنى الشركاء یعنی شرک, بہت زیادہ شرکت سے بیزار ہوں. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته عمله, جو کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. جاؤ بھائی, تم جانو, تمہارا عمل جانے. فَإِنَّهُ لِلَّذِي عَمِلَهُ, کیونکہ یہ عمل اس کے لیے جس کے لیے تم نے کیا ہے, میرے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایسے ہی اعمال کے بارے میں قرآن میں فرمایا ان اعمال کو لایا جائے گا اور بکھری ہوئی ریت بنا دیا جائے گا, کہ جیسے بکھری ہوئی ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ایسے ہی وہ نیک اعمال جو دکھاوے کے لیے اور اخلاص نیت سے نہ کیے گئے ان کی یہی حیثیت ہوتی ہے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اور اس کو شرک قرار دیا گیا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے. فليعمل عملا صالحا, اور ساتھ میں اخلاص بھی رکھے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو یہ اگر نیت درست ہو, نیت اگر خراب ہو تو اس کے اپنے اثرات ہیں, نیت اگر درست ہو تو اس کے اپنے اثرات ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جہانگیر ایک جگہ کہیں یہ پہنچے, فتاوی جہانگیری انہوں نے لکھوائی ہے 500 علماء سے, جید علماء ہندوستان کے جمع کر کے ان سے فتاوی عالمگیری لکھوائی. یہ کہیں پہنچے جنگل میں سفر کے دوران, تو اکیلے تھے وہاں. ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی اور اس کا انار کا باغ تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے انار کا رس مل جائے کیونکہ پیاس لگی ہوئی ہے. تو اس نے انار کا رس منگوایا, وہ رس بہت پسند آیا, بہت میٹھا اور لذیذ رس تھا. پھر پوچھا کہ آپ کے باغ کی کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا میرے باغ سے سالانہ 300 دینار آمدنی ہوتی ہے. 300 دینار, دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا یعنی اشرفی, 300 اشرفیاں اس زمانے میں ایک سال میں, یہ بہت بڑی آمدنی تھی. تو جہانگیر نے پوچھا حکومت کو کتنا دیتے ہیں؟ اس کو کیا پتا کہ میں بادشاہ وقت صحیح بات کر رہا ہوں؟ حکومت کو کتنا دیتے ہو؟ اس نے کہا ہمارا بادشاہ باغ پہ درخت پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا، اس سے کوئی محصول نہیں لیتا، ہاں عشر جو ہوتا ہے جو پیداوار پر جو عشر ہوتا ہے جو شران واجب ہوتا ہے وہ ہم سے وصول کرتا ہے، باقی درخت پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے اور رس پلایا جائے۔ وہ اس نے منگوایا اور رس منگوایا۔ اتنے میں جہانگیر نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ اتنی آمدنی اس کی ہو رہی ہے، اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے، باغ اس کے درختوں پر تو ٹیکس لگانا چاہیے، اتنی آمدنی ہو رہی ہے سالانہ 300 دینار۔ اب وہ جس کو اس نے بھیجا تھا رس نکالنے کے لیے، پہلے جو رس نکال کے لائے تو پوچھا کتنے اناروں کا رس ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ ایک انار میں یہ پیالہ بھر گیا، اتنا بڑا انار تھا، ایک انار میں پیالہ بھر گیا۔ اس نے کہا اب دوبارہ جب بھیجا تو ایک انار، دو انار، تین، چار، خوب نچوڑے مگر وہ پیالہ بھرا نہیں۔ خیر وہ اسی طرح بغیر تھوڑا، یعنی پورا پیالہ بھرا بھی نہیں تھا، اسی حالت میں وہ لایا گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیوں کم کیوں ہے؟ یہ پہلے تو کتنے انار ہوئے؟ اس نے کہا کئی انار اس میں نچوڑ لیے مگر یہ بھرا نہیں، اور پہلے ایک انار میں بھر گیا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ تو باغ کے مالک نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ بادشاہ وقت جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے اس کی نیت بدل گئی ہے، اس کی نیت میں کچھ کھوٹ آ گیا ہے۔ تو جہانگیر نے کہا اچھا، وہ جتنا رس تھا وہ پیا اور پھر حکم دیا، پھر اس نے کہا کہ ذرا میرے لیے اور منگوا دے، میں اور پینا چاہتا ہوں۔ جب اور منگوایا گیا، ادھر جہانگیر نے اپنی نیت درست کر لی کہ نہیں ٹیکس نہیں لوں گا، نہیں لگاؤں گا ٹیکس۔ ادھر وہ نچوڑنے والا وہ رس جو لینے گیا تھا وہ گیا اور ایک انار میں دوبارہ پورا پیالہ بھر گیا، وہ لے آیا۔ کہا یہ کتنے اناروں کا ہے؟ کہا ایک ہی انار کا، جیسے پہلے والے میں ایک انار میں بھر گیا تھا اسی طرح ہے۔ تو جہانگیر نے پوچھا باغ کے مالک سے بھائی اب کیا، یہ کیا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ وقت نے اپنی نیت درست کر لی ہے، یہ اس کا اثر ہے، نیت کی پھلوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، پھلوں کے اوپر، بادشاہ وقت کی نیت کا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک چرواہا رو رہا تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہ رو رہا تھا۔ پوچھا اس سے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ شیر میری بکری کو کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ پوچھنے والے نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ شیر ہمیشہ جب سے عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ بنے، یہ شیر میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا تھا، اور کبھی اس نے میری بکریوں کو کچھ نہیں کہا، اور آج اس نے میری بکری کو کھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بات یہی تھی، تصدیق تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے دور میں ان کی جو نیت تھی اس کا اثر پڑتا تھا جانوروں پر بھی۔ تو وہ جو شیر تھا وہ بکریوں کے ساتھ پانی پیتا تھا، بکریوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور جیسے ہی انتقال ہوا وہ شیر اپنی اصلیت پر آ گیا، اس نے بکری کو دبوچ لیا، کھا گیا بکری کو۔ تو اس چرواہے نے اس سے اندازہ لگایا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں تصدیق بھی ہو گئی۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق پر جو شفقت تھی اس کا اثر ان کے گھر میں پلے ہوئے جانوروں پر بھی پڑتا تھا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ ایک ہی برتن سے بلی اور وہ مرغیاں اور ان کے چوزے پانی پیتے تھے, ایک ہی صحن میں وہ عام طور پہ ان کا چلنا پھرنا ہوتا تھا, اور وہ بلی کبھی بھی چوزوں کی طرف دیکھتی نہیں تھی. نہ آج کوئی چوزا بلی کے سامنے ہو تو وہ اس کو چیر پھاڑ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائے, لیکن فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ بلی چوزوں کو کچھ نہیں کہتی تھی. اور یہ اثر تھا مولانا الیاس صاحب کے دل کا جو ان کے گھر میں پلے ہوئے جانوروں پر بھی پڑتا تھا. تو بات یہ اثر تو ہوتا ہے, جیسی نیت ویسا اثر. وہ بے دل شاعر جو تھا وہ بڑی بڑی اس نے نعتیں لکھی ہیں فارسی زبان میں, ہندوستان میں رہتا تھا تو چونکہ فارسی ایران میں بھی بولی جاتی تھی اب بھی بولی جاتی ہے, تو وہاں سے ایک آدمی اس کی فارسی کی نعتیں پڑھ کر یا سن کر وہاں سے چلا ہندوستان کے, اس آدمی کی تو زیارت کرنی چاہیے, اس نے ایسی ایسی نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں, تو اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. تو وہاں سے وہ چلا ہندوستان پہنچا, نیت اس کی نیت میں اخلاص تھا. جب وہاں پہنچا ہے تو بے دل شاعر جو تھا وہ اپنی وہ داڑھی صاف کر رہا تھا, داڑھی مون رہا تھا, تو اس نے کہا کہ آغا ریش رامی تراشی, تو تم اپنی داڑھی مون رہے ہو. تو اس پر وہ بے دل کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ ریش رامی تراشم ولے دلے کسے نمے خراشم, میں اپنی داڑھی تو مون رہا ہوں, میں کسی کا دل تھوڑی چیر رہا ہوں. تو اس نے کہا بھلے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی, ہاں تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چیر رہے ہو, تم کیا سمجھ رہے ہو تم دل نہیں چیر رہے, تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چیر رہے ہو. بس یہ جملہ اس کے دل پہ جا کے لگا. تو کہتے ہیں نا از دل خیزت بل بر دل ریزت, جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے, جو زبان سے نکلتی ہے وہ زبان پہ جا کے لگتی ہے, جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے. تو بس یہ اس کے اخلاص کا, اس کی نیت درست تھی, نیت میں اخلاص تھا کہ ایسے آدمی کی تو زیارت کرنی چاہیے. یہ اسی نیت سے چلا ہے ایران سے اور ہندوستان پہنچا اس زمانے میں جب سفر کرنا آسان نہیں تھا, اونٹوں پر خچروں پر ایسے سفر یا پیدل سفر ہوتا تھا. اس زمانے میں ایران سے ہندوستان پہنچنا یہ آسان کام نہیں تھا, وہاں پہنچا ہے اور یہ تھوڑی سی ملاقات ہوئی ہے اور اس اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دے دی بے دل کو. تو یہ اس کی نیت کا ہی اثر تھا. یہی وہ نیت ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالابار کی جو ریاست تھی کیا وہاں پہ تبلیغ بھی ثابت نہیں ہے صحابہ سے, یہ پوری ریاست جو مسلمان ہوئی ہے صرف معاملات کی صفائی کو دیکھ کر, ان کی نیک نیتی کو دیکھ کر مالابار کا بادشاہ مسلمان ہوا, وہاں کا جو راجہ تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ بادشاہ اور پھر پوری رعایا مسلمان ہو گئی, پوری جو وہ ریاست تھی مالابار کی وہ مسلمان ہو گئے. صرف ان کے حسن عمل کو دیکھ کر, ان کے جو 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 معاملات کی صفائی تھی, ان کی نیتیں درست تھیں, یہ چند صحابہ گئے تھے. اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخلاص کی نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو ریا اور شرک آتا ہے آدمی کے دل میں تو پتہ نہیں چلتا, اور اتنی باریکی سے یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جیسے رات کی تاریکی ہو اس میں کالی چٹان ہو اس پر کالی چیونٹی چل رہی ہو تو وہ نظر نہیں آتی, کون دیکھ سکتا ہے اس کو؟ رات کا اندھیرا ہو کالی چٹان ہو کالی چیونٹی ہو وہ چل رہی ہو تو جس طرح یہ پتہ نہیں چلتا اس چیونٹی کا, ایسے ہی آدمی کے دل میں اس کی نیت بگڑتے ہوئے پتہ نہیں چل پاتا, احساس نہیں ہوتا بعض اوقات. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے کہ پھر کیسے اخلاص پیدا ہو, کیسے اپنے اخلاص کی ہم حفاظت کریں, کیسے اپنی نیت کو درست کریں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سکھائی. میں یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارا کام دعاؤں سے ہی بنے گا, بس یہ دعائیں ہی تو ہیں. ایسی ایسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھا دی, کام بن جائے گا. تو فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اور ایک روایت میں شیئا کا لفظ بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں, وانا اعلم جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کروں, واستغفرک لما لا اعلم, اور یا بے دھیانی میں ایسا ہو جائے خیال بھی نہ ہو اور میری نیت بگڑ جائے دل میں کھوٹ آ جائے, تو انجانے میں ایسا ہو یا جان بوجھ کر, دونوں صورتوں میں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعائے اخلاص کی, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, اور یہی نصیحت حضرت معاذ کو فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ معاذ جن سے حضور نے فرمایا جن کو, یا معاذ واللہ انی لأحبک, معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ کا کیا حال ہوا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے, اور یمن کا گورنر بنا, یمن کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک صوبے پر حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنایا, دوسرے صوبے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا. ان کو جب گورنر بنایا تو ان حضور کا معمول یہ تھا کہ جس کو عامل بناتے تھے مدینہ منورہ کے باہر تک پہنچا کر آتے تھے, اور انداز یہ ہوتا تھا کہ اس گورنر کو سواری پر بٹھاتے تھے اور خود سواری کی لگام خود تھام کے آگے چلتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. اس دوران آپ نے یہ نصیحت فرمائی, یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اے معاذ اپنے دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا, دین یعنی دین کے تمام کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا, یکفیک العمل القلیل, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا, تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اصل میں اعمال کو تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور اعمال کو جب تولا جاتا ہے تو تولنے میں جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. جب اعمال کو تولا جائے گا تو تولنے میں وزن اخلاص سے پیدا ہوگا. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک اخلاص سے پڑا ہوا کلمہ طیبہ وہ ایک پلڑے میں, اور سو دنیا و مافیا, آسمان اور دنیا اور دنیا کے تمام طبقات اور آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں سب کچھ رکھ دیا جائے تو بھی وہ پلڑا جو جس میں اخلاص سے پڑا ہوا لا الہ الا اللہ ہے وہ جھک جائے گا. اس کا اتنا عمل ہے, اتنا اس کا وزن ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شہداء کے خون کو اور علماء کی سیاہی کو تولا جائے گا. جس سیاہی سے علماء نے کتابیں لکھیں, احادیث لکھیں, قرآن کی تفاسیر لکھیں, اس سیاہی کو تولا جائے گا, ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور شہیدوں کے خون کو رکھا جائے گا. تو وہ جو سیاہی والا پلڑا ہے نا جس, وہ بھاری ہو جائے گا, وہ جھک جائے گا شہیدوں کے خون کے مقابلے میں. بشرطے کہ اخلاص سے وہ لکھی گئیں. چونکہ وہ اخلاص سے لکھی گئیں کتابیں, جس سیاہی سے وہ لکھی گئیں وہ پلڑا جھک جائے گا. وہ شہیدوں کے خون سے بھاری ہے. شہید کا جو عمل ہے وہ تو اپنے لیے ہے, اور علماء کا جو یہ عمل ہے لکھنے کا, اس سے پوری امت کو فائدہ پہنچتا ہے. بھائی دیکھیں نا, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی, گھر گھر میں پڑھی جا رہی ہے, مسجد میں پڑھی جا رہی ہے, جہاں جہاں جماعت دعوت کا کام ہو رہا ہے پڑھی جا رہی ہے. کتنے لوگوں کی اس سے زندگی تبدیل ہوئی اور ہو رہی ہے, ہوتی رہیں گی. تو وہ سیاہی جس سے لکھی گئی تھی وہ کتنی قیمتی بن گئی, وہ سیاہی کتنی قیمتی بن گئی جس سے یہ کتاب لکھی گئی. ایسی دوسری کتابوں کو قیاس کر لیا جائے, بہشتی زیور ہے, بیان القرآن ہے, وغیرہ وغیرہ, جی امت کو ان کتابوں سے فائدہ پہنچا. تو یہ جس سیاہی سے یہ کتابیں لکھی گئیں وہ شہید کے خون سے زیادہ بھاری ہیں. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ایک جگہ, یہ کہیں روایت میں تو نہیں پڑا, لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید. کب شاہ مجید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے برابر کر سکتے ہیں شہیدوں کے خون کو اور گناہگاروں کے آنسوؤں کو, کیسے برابر کر سکتے ہیں شہیدوں کے خون اور گناہگاروں کے آنسوؤں کو. بہرحال یہ بھی مولانا روم نے فرمایا ہے, کہیں روایات میں نظر سے نہیں گزرا. اتنا ضرور ہے, لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. گناہگاروں کا رونا میرے نزدیک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہگاروں کا رونا میرے نزدیک تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ قیمتی ہے, زیادہ پسندیدہ ہے. تو اخلاص کا جو یہ جو عمل ہے, یہ دل کا عمل ہے, اس سے وزن پیدا ہوتا ہے, اس سے نیت درست ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کروں, جو کام کریں اللہ کے لیے کریں, نیت کو اپنے درست رکھیں, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب عجیب علوم عطا فرمائے تھے. اور جو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے, من عمل بما علم ورثه اللہ ما لم يعلم. جو شخص اپنے علم پر عمل کرے, جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کر لے, تو اللہ اس کو وہ علم دیتے ہیں جو اس کو پتا نہیں تھا. تو یہ حدیث ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ صادق آتی تھی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب عجیب علوم عطا فرمائے تھے. ایک دفعہ فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ آیت پڑھ لے ہر صبح کو, تو دن بھر کے جتنے اس کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر اخلاص کی مور لگا دیں گے. میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیای و مماتی میرا جینا اور مرنا, سب اللہ کے لیے, للہ رب العالمین, اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو فرمایا جو صبح کو پڑھ لے تو دن بھر کے اعمال پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے اللہ تعالی. یہ ایسے ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یا تو یہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں, اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, یہ پڑھ لیں. یا یہ آیت پڑھ لیں صبح کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ورنہ نیت غلط ہو، نیت غلط، نیت صحیح نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اعمال. وہ جو حدیث ریا، محدثین نے اس کو حدیث ریا کا نام دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو سناتے وقت فرمایا کہ میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. یہ فرما کے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. تین مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ میں یہ فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی. یہ قیامت کے دن جو ہم سنتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، اور ایک سخی کو لایا جائے گا. اس کو حدیث ریا کا نام دیا ہے. اب یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، عالم کا علم دین پڑھنا، پھر پڑھانا، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ شہید کا اللہ کے راستے میں شہید ہونا، یہ چھوٹا عمل ہے؟ اور سخی کا اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹانا، پیسے خرچ کرنا، بہت بڑا عمل ہے. لیکن صرف ایک بیماری کی وجہ سے، ایک باطنی مرض یا روحانی بیماری یا نیت کی درستگی نہ ہونا کہ لوگ میری عزت کریں، اس عمل پر لوگ میری عزت کریں، میری تعریف ہو، جان دے دو تمہاری تعریف کی جائے گی، مال لٹا دو تمہاری تعریف کی جائے گی، تو یا علم پڑھنا پڑھانا کرو، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے دل میں میری عزت ہو، عظمت ہو، اس نیت سے کر لیا. کتنے بڑے بڑے اعمال، نمازیں پڑھی ہوں گی اس نے، تلاوت اس نے کی ہوگی، مگر کچھ کام نہیں آیا. ایک نیت کا درست نہ ہونا سارے اعمال کو اس نے برباد کر دیا. تو نیت کی درستگی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اس عمل پر مجھے کیا چیز ابھار رہی ہے، کس چیز نے مجھے اس عمل پر ابھارا ہے، محرری کے عمل کیا ہے. یا وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ارادہ جو آپ کو، وہ ارادہ جو آپ کو عمل پہ مجبور کر رہا ہے، وہ ارادہ ہے کیا، یہ سوچیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یرموک کی لڑائی پیش آ گئی، سارے اسلامی لشکروں کو حکم دیا کہ بھائی سب وہیں پہنچیں، یرموک پہنچ جائیں. تو حمص میں بھی اسلام آ چکا تھا اور وہاں قبضہ ہو چکا تھا اہل اسلام کا، اور وہاں فوجیں موجود تھیں، اسلامی فوجیں موجود تھیں، اور وہ جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں. جب حضرت ابو عبیدہ نے تمام لوگوں کو فرمایا کہ بھائی وہاں پہنچیں، ساری فوجیں وہاں کا رخ کریں، ہم وہاں ضرورت ہے، تو یہ لوگ ٹیکس لے چکے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یرموک میں، حمص میں، اور ان کو جانا تھا یرموک. حمص والوں سے ٹیکس لے چکے تھے. جب آپ نے ٹیکس ایک مرتبہ لے لیا تو وہ سارا سال کے لیے، ایک سال کے لیے آپ کی حفاظت میں آ گئے. ان کے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے مسلمان کے ہوتے ہیں، بلکہ شاید بعض چیزوں میں اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ ٹیکس لے لیا تو ان کی حفاظت میں آ گئے. تو یہ فکر ہوئی، لہذا انہوں نے جمع کیا حمص والوں کو اور بات سامنے رکھی، ان کے یہ بات رکھی کہ بھائی دیکھو، ہم نے آپ لوگوں سے ٹیکس لے لیا تھا، اب ہمیں جانا ہے وہاں یرموک کے لیے، اور ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اور جب ٹیکس لے لیا تو حفاظت ہمارے ذمے ہو گئی تھی اور حفاظت ہم کر نہیں سکیں گے، لہذا یہ لیں آپ کا ٹیکس واپس کیا جاتا ہے، جو آپ سے جزیہ لیا گیا تھا یہ آپ کو واپس ہے. تو وہ حیران رہے، اگر بھائی وہاں حمص میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اگر وہ نہ دیتے، ٹیکس واپس نہ کرتے، تو کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था कि आप कौन होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपने हमसे टैक्स ले लिया और आप खुद जा रहे हैं, हमारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, कोई चूं चेरा करने वाला नहीं था। ये माज उनकी नियतें थी, नियतों का इखलास था। उन्होंने बुलाया और कहा भाई ये आपका टैक्स जो जिजिया ये रखा हुआ है, अब हम वहां जा रहे हैं, हम आपकी चूंकि हिफाजत नहीं कर सकते, वहां जरूरत है नफरी की, वहां जरूरत है, इसलिए आपका जिजिया वापस किया जाता है। तो हालांकि वो मुसलमान नहीं थे मगर उनकी जबानों पर ये दुआएं थी कि अल्लाह रोमियों के मुकाबले में जहां ये यरमूक में लड़ने जा रहे हैं रोमियों से, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। गैर मुस्लिम दुआएं दे रहे थे। तो बस भाई नियत की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। 50 साल पहले एक आदमी ने दीन का काम किया और कोई मदरसा बनवाया और मस्जिद बनवाई, 50 साल उस वक्त इखलास से किया था, उस वक्त नियत दुरुस्त थी, 50 साल बाद आके कह रहा है मेरी वजह से हुआ, तो गया या नहीं सारा इखलास उसका। मस्जिद बनवाई या मदरसा बनवाया या कोई और दीन का काम किया और उस वक्त इखलास से किया था और बाद में आके वो बदल गई नियत, तो सारा का सारा अमल बेकार। इसी को तो फरमाया कि अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्ला अलालिमून, सारे के सारे लोग हलाक होने वाले हैं मगर इल्म वाले, वलालिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्ला अलामिलून, इल्म वाले भी हलाक होने वाले हैं मगर वो जो अपने इल्म पर अमल करते हैं वो बच जाएंगे, वलामिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्ला अलमुखलिसून, और मुखलिस आमिल अमल करने वाले भी नुकसान में हलाक होने वाले हैं मगर वो जो इखलास के साथ अमल करते हैं, वल मुखलिसून अला खतरिन अजीम, और मुखलिस भी बहुत खतरे में है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सारे इंसान नुकसान में सिवाय उन लोगों के जो इल्म वाले, वो इल्म वाले भी हलाक होने वाले हैं मगर उन लोगों के सिवाय उन लोगों के जो अमल वाले हैं, जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं, और अमल वाले भी हलाक होने वाले हैं मगर उन लोगों के जो अमल में इखलास का एहतमाम करते हैं, और अमल में इखलास वाले भी बहुत बड़े खतरे में हैं, वल मुखलिसून अला खतरिन अजीम औ कमा قال علی الصلاۃ والسلام। उफ, मुखलिस भी बहुत बड़े खतरे में, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, 50 साल पहले इखलास से काम किया, 50 साल के बाद कह रहा है मेरी वजह से हुआ है, या और कोई खोट आ गई नियत में, तो सारा गया 50 साल का इखलास। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुखलिस भी बहुत खतरे में है, क्या पता कब नियत बिगड़ जाए, कुछ जबान से निकल जाए, कुछ और दिल में आ जाए, कुछ खोट आ जाए दिल में। इसलिए भाई नियत का बहुत सख्त अपने दिल को टटोलने की जरूरत है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, और उसके लिए एहतमाम की जरूरत है कि हम अपनी नियतों को दुरुस्त रखें। अमल का मदार इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसलिए फरमाया कि आमाल का दारो मदार, आमाल का एतबार नियत के जरिए होता है, मोतबर नियत है, मोतबर अमल नहीं है। अमल बड़ा हो और नियत खराब हो तो वो बड़ा अमल भी बेकार, और अमल छोटा हो नियत दुरुस्त हो तो हुजूर ने फरमाया थोड़ा सा अमल भी काफी, वो थोड़ा ही सा अमल भारी और मीजान को झुका देगा, वो पलड़े को झुका देगा। हुनैन के मौके पर चंद ही तो सहाबा थे, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व यौम हुनैन इज अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग्नि अनकुम शैआ, صحابہ رضی اللہ عنہم نے حنین کے موقع پر چند صحابہ نے آپس میں بات کی، ارے بھائی پہلے تو ہم بے سر و سامان ہوتے تھے تو ہماری فتح کامیابی ہوتی تھی، آج تو ٹکر کا مقابلہ ہے تو آج کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بات آ گئی، اذ اعجبتکم کثرتکم، یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا، آج تو ہمارا مجمع بہت زیادہ ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ مجمع زیادہ ہونے سے عجب آ سکتا ہے. صحابہ میں جب آ گیا تو ہم کیا چیز ہیں بھائی، اور صحابہ کو اس کا نقصان ہوا تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا، ہم بچے رہیں گے. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا کہ آج تو ہم کثرت سے ہیں، آج تو جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تو ہم جیتتے تھے، آج تو ہم کثرت سے ہیں، آج تو ٹکر کا مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ ہے، بس وہ مدد ہٹ گئی. فلم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز، یہ نیت تھوڑی سی، اور چند صحابہ تھے، وہ پورے لشکر، پورے صحابہ کے پورے لشکر نے تھوڑی یہ بات سوچی تھی یا دل میں یہ بات طے کی تھی سب نے مل کر، نہ، چند ایک کا نقصان سب کو اٹھانا پڑا. فلم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، تمہارے پاس سواریاں بھی اس دن موجود تھیں، اسلحہ بھی موجود تھا لڑنے کے لیے، کوئی چیز کام نہیں آئی. معلوم ہوا نیت درست نہ ہو، کچھ کھوٹ آ جائے، کچھ خرابی آ جائے، جو اخلاص اللہ کو مطلوب ہے جس درجے کا وہ نہ ہو، وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، پھر فوائد نہیں حاصل ہوتے. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا اعتبار ہی نیتوں کے اوپر ہے کہ آدمی کی نیت کیسی ہے، دل میں کیا ہے. وہ انہوں نے لکھا ہے، شیخ الحدیث نے رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو پتا چلا کہ کچھ کہیں کسی علاقے میں ایک بکری ہے ایک عورت کے پاس، جس کے ایک تھن سے شہد نکلتا ہے اور دوسرے تھن سے دودھ نکلتا ہے. تو وہ پہنچے، ایک پیالہ بھی ساتھ لے لیا، وہاں پہنچے کہ میں جا کے تو دیکھوں اس کو، یہ عجیب و غریب بکری ہے. تو وہاں پہنچے تو فضا اس عورت کا نام تھا، اس کے گھر پہنچے تلاش کرتے ہوئے، تو واقعی جب دیکھا تو واقعی اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے، ایسی بکری ہے، نایاب بالکل. تو اس سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوا، یہ تم کو یہ نعمت ملی کیسے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم غریب لوگ تھے، ایک ہی بکری ہمارے پاس تھی، اسی کے دودھ پر ہمارا گزارا تھا، بچوں کا اور گھر والوں کا، سب کا، میاں بیوی کا اور بچوں کا. تو ایک دن عید الاضحیٰ کا دن آ گیا تو میرے شوہر نے چاہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ جو بکری ہے اسی کو ہم ذبح کر دیتے ہیں. تو میں نے روکا، بیوی نے روکا کہ نہیں، ہمارے پاس یہی ہے، یہ ایک چیز، ہمارے اوپر قربانی واجب تھوڑی ہے، ہمارے پاس تو یہی ایک جانور ہے، اسی پر ہمارا گزر اوقات ہوتی ہے، لہذا چونکہ قربانی بھی واجب نہیں اس لیے نہ ذبح کریں. تو شوہر رک گیا. تو وہ کہتی ہیں اللہ کی شان، اسی رات میں ایک مہمان آ گیا. تو بیوی نے یہ کہا، فضا نے کہا، میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ مہمان کے تو اکرام کا حکم ہے، لہذا اب آپ ذبح کر دیں اس کو، یہ مہمان کو ہم کیا کھلائیں گے، مگر گھر سے باہر لے جا کے ذبح کریں، بچے دیکھ لیں گے تو روئیں گے کہ اسی پر تو ہمارا گزارا تھا، اب یہ بھی چلا گیا، یہ سہارا بھی چلا گیا، لہذا آپ باہر لے جائیں اس کو، گھر سے باہر لے جا کے گلی میں ذبح کرنے. تو وہ لے گئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یہ بکری، میں نے دیکھا کہ یہ تو صحن کی دیوار پہ چڑھی ہوئی ہے اور اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے، نیچے کودنے کی سین میں, تو میں اپنے شوہر کو بتانے گئی کہ بھائی وہ بکری آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے یہاں آ گئی ہے, یہ سین کی دیوار پہ چڑھی ہوئی ہے اور وہ نیچے کودنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ یہی سمجھی کہ یہ بکری چھوٹ کے آ گئی ہے. اب جو باہر جھانکا تو وہ تو شوہر بکری کو ذبح بھی کر چکے تھے, تو بس وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہمان کا اکرام کیا تو اس پر اللہ نے بالکل ویسی ایک بکری ہمیں عطا فرما دی. اور وہ بکری بھی عجیب کہ ایک وہ تو صرف دودھ دیتی تھی, یہ دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی. تو وہ فضا کہتی ہے میں نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو میرے بچوں, یہ جو بکری ہے نا جو اللہ نے ہمیں دی ہے, یہ دل کی زمین پہ چرتی ہے. یہ جو دل کی زمین پہ چرتی ہے, اگر تمہاری نیتیں ٹھیک رہیں گی تو یہ بکری جو ہمیں انعام میں ملی ہے یہ ہمارے پاس رہے گی, اور جہاں تمہاری نیتیں خراب ہوئیں تو یہ بکری یہ جو اللہ نے انعام میں دی ہے یہ ہم سے چھن جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. ذرا سا کوٹ آ گیا, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ سہارنپور میں ایک وہ کنواں تھا, ٹھنڈا پانی, اس کا قدرتی طور پہ انتہائی ٹھنڈا پانی جیسے فریج کا ہوتا ہے ایسا پانی, اور میٹھا پانی, دور دور سے لوگ آ کر اور وہ اس کنویں سے آ کے اور وہ پانی لے کے جاتے تھے. انگریز کا زمانہ تھا, پہلا کارخانہ سہارنپور میں برف کا لگا, برف کا پہلا کارخانہ لگا ہے. تو لوگوں نے کہا وہ جو لوگ دور دور سے آ کے اس کنویں سے پانی لے کے جاتے تھے اور خوب مزے لے کے پیتے تھے, اب انہوں نے کہا ہاں بھائی اب سہولت ہو جائے گی, اب یہ برف کا کارخانہ لگ گیا, خوب برف وغیرہ جتنی چاہیں ہم خریدیں گے, شربت بنائیں گے, پانی کو ٹھنڈا کر کے پئیں گے. وہ جو اللہ نے ایک نعمت دے رکھی تھی اس پہ سے نگاہ ہٹی اور ادھر چلی گئی, وہ دلوں میں تبدیلی آئی. وہ جو دل تبدیل ہوئے نا, اب جو پانی نکالا گیا ہے اس برف کے کارخانے کے لگنے کے بعد, تو پانی جیسے عام پانی ہوتا ہے کنویں کا ویسے ہی ہو گیا. تو یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, دلوں کا ذرا سا تغیر ہوا اور بس وہ اللہ کی نعمتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو فضا نے یہ کہا, میں اپنے بچوں سے میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بکری ہے یہ دل کی زمین پر چرتی ہے, جیسے تمہاری نیتیں ہوں گی, تمہاری نیتیں درست رہیں گی کہ بھائی جو مہمان آتا جائے ہم تو اس کا اکرام کریں گے. اللہ نے جب ہمیں ایک دفعہ اکرام پر یہ دولت دے دی تو آئندہ کیا ہمیں ضائع کریں گے کہ ہم کنجوسی کریں؟ تو بس نیتوں کو اللہ دیکھیں گے. یہ بکری وہ ہے جو دل کی زمین پر چرتی ہے, جہاں تمہاری نیتیں خراب ہوں گی یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی. تو بہت والمخلصون علی خطر عظیم, بالکل بچا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہیں, مخلص لوگ بھی بہت خطرے میں ہیں, کیا پتا کب کوئی دل میں تغیر ہو جائے اور وہ نعمت چھن جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اخلاص اور للہیت اللہ تعالی نصیب فرمائے. اپنی نیتیں درست رکھنے کی اللہ تعالی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.